اور یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں.
دیکھو ان لوگوں کے پاس علم ہے مگر عشق نہیں, اور جب تک عشق نہ ہو بات نہیں بنتی. عشق والا محبوب پر کبھی نقطہ کیوں نہیں کرتا.
عشق والی آنکھ محبوب کے اندر عیب نہیں دیکھتی, عشق والا کان محبوب کا عیب نہیں سن سکتا. عشق والا یہ نہیں کہتا چالیوں کو ہاتھ لگانا شرک ہے. عشق والا یہ نہیں کہتا منبر پر ہاتھ لگانا اور ہاتھ پھیرنا شرک ہے. عشق والا یہ نہیں کہتا مدینہ پاک کی در و دیوار کو چومنا شرک ہے. عشق والا تو کہتا ہے یہاں کی گلیوں کی خاک بھی چومو. عشق والا کہتا ہے اور ان گلیوں میں پھرنے والے کتوں کے پیر بھی چومو, کیونکہ یہ محبوب کی گلیوں میں پھرنے والے کتے ہیں. اور یہ فتوے دیتے پھرتے ہیں حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگا رہا شرک ہے. کبھی عشق والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے؟
تو علم تو ہوگا لیکن عشق نہیں, اور جب تک عشق نہ ہو کچھ بھی نہیں.
مولانا ظفر علی خان نے بڑا اچھا شعر کہا. وہ کہتے ہیں نماز اچھی زکات اچھی روزہ اچھا حج اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک تک مروں میں خواجہ پیدا کی الفت پر خدا صاحب ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا.
جب تک عشق نہ ہو کچھ بھی نہیں.
ڈاکٹر اقبال مفکر اسلام جرمن سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اسلامیات کے پروفیسر
بڑے قابل تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ بڑی محبت, بڑا عشق. اور یہ محبت جو ہے یہ رنگ لاتی ہے, یہ اپنا اثر دکھاتی.
آخر عمر میں تمام چیزیں جو تھیں بری ان کو چھوڑ گئے, توبہ کر لی, داڑھی بھی رکھ لی, کرم ہو گیا تھا. یہ جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں نا آخری وقت میں ان کی دستگیری ہوتی ہے, ان پر کرم ہوتا ہے. اور یہ جو بے ادبیاں گستاخیاں کرنے والے ہیں ان کا آخر وقت دیکھا کرو, آخری وقت ان کی حالت دیکھا کرو کیا ہوتی ہے. عشق والے آخری وقت میں کلمہ پڑھتے ہوئے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں.
تو ڈاکٹر اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ مجھے روٹی دو, یا اللہ مجھے بوٹی دو, یا اللہ مجھے کوٹھی دو. تو روٹی بوٹی اور کوٹھی مانگتا ہے.
تو دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے لاکھوں پتی بنا, یا اللہ مجھے کروڑ پتی بنا. تو دنیا کی دولت مانگتا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں آپ تجھے میں بتاؤں رب سے کیا مانگ,
اور رب سے مانگنے کی چیز کیا ہے.
فرماتے ہیں کر لے اس سے نبی اگر حق طلب, اور سو گے کسی کو علی اگر حق طلب.
فرماتے ہیں یہ دعا دیا کرے اللہ اپنے حبیب کے عشق کا ایک ذرہ ہی عطا فرماتے.
مولا کریم وہ کر تو کون عطا فرما جو پورے صدیق اکبر اور مولا علی کو عطا فرمایا تھا. ارے یہ دعا دیا کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے جنہیں مرتضیٰ کو جو صدیق دے.
یہ ہے مانگنے کی چیز. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بلال حبشی کے پاس کسی یونیورسٹی کی سند نہیں تھی,
کسی کالج کی ڈگری نہیں تھی, مگر اذان نہیں تھی تو صبح ہی نہیں ہوئی. بات کیا تھی؟ عشق مصطفیٰ تھا, دل حضور کی محبت سے لبریز تھا. تو حضور سے عشق پیدا کرو, حضور سے محبت پیدا کرو.
دیکھو نا تمہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کیا کیا چومتے رہتے ہو.
ہم نے تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کرنے کو چیز نہیں. تجھے محبت آ جائے تو تم محبت کے عالم میں پتہ نہیں کیا کیا چومتا پھرے, اور ہم محبت میں رسول اللہ کا نام چومتے ہیں تو شرک کے فتوے لگاتا ہے. معلوم ہوا تیرے دل میں محبت نہیں ہے. ارے محبت ہوتی تو نام کیا تو رسول اللہ کے شہر کی خاک بھی چومتا.
تو یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, کھڑے نہ ہو, سلام نہ پڑھو, جالیوں کو ہاتھ نہ لگاؤ, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. ان کو عشق نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ عشق نہیں ہے, محبت نہیں ہے. محبت والوں کی دنیا اور ہوتی ہے. آپ نے سنا نہیں ہے مجنو کتے کے پیر چوم رہا تھا, کسی نے کہا کیوں چومتے ہو؟ کہنے لگا تم نہیں جانتے ہو, سجے کر کیے لیلا گاہے گاہے رستہ دور. اس کتے کے پیر اس لیے چوم رہا ہوں کہ کبھی کبھی لیلا کی گلی میں جاتا. محبت والوں کی دنیا تو یہ ہے.
ملت عاشق سے ملت عاشق, اور عاشقانہ مذہب ملت خدا.
ان عشق والوں کی دنیا نرالی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صاحبان عشق بنو. کیا بنو؟ صاحبان عشق. ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر کہتا ہے کہ دین کن لوگوں سے سیکھو. یہ کہنا خشک مولوی, خشک خشکی سے مارے ہوئے, شرک شرک کرنے والے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ان سے دین نہ سیکھو. آؤ تمہیں میں بتاؤں دین کن سے سیکھو. ڈاکٹر فرماتی ہیں
کہ دین کر پتے پختہ پہ آداب عشق, اور دین بغیر اب صحبت ارباب عشق. فرماتے ہیں دین پختہ نہیں ہوتا, دین مضبوط نہیں ہوتا جب تک عشق کے آداب نہ آئے.
اور عشق کے آداب سیکھنے ہو تو ان سے سیکھو جو ارباب عشق, جو اہل عشق ہے, ان سے دین سیکھو. یہ خشکی کے مارے ہوئے جو ہیں ان سے مت
سیکھو. بہت صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سنانا ہے.
یہ تو زمین باپ آ گئی. بے قدرے بھائیوں نے یوسف جیسے محبوب کو چند کھوٹے درہموں کے عوض بیچ دیا. کتنے درہم تھے؟ 18. اور بھائی کتنے تھے؟ 10. بڑا جو تھا یہودا, اس نے اپنا حصہ نہیں لیا, اس نے کہا میں نہیں لیا. اور باقی 9 جو تھے انہوں نے 2-2 درہم باندھ لیے. آٹھ آنے
وہی اور وہ بھی کھوتے,
وہ بھی کھوتے. بیچ دیا یوسف علیہ السلام, اور بیچ کر خریدنے والوں سے کہنے لگے دیکھو یہ غلام جو ہے اس کو بھاگنے کی عادت ہے, یہ بھاگ جایا کرتا ہے, تو ذرا اس کو پکڑ کے رکھنا, باندھ کے رکھنا, قابو میں رکھنا, کہیں بھاگ نہ جائے. مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ کہیں چھوڑ نہ دے, اور کہیں یوسف کسی نہ کسی طریقے سے ان کی عذاب ہو کر گھر واپس نہ آ جائے. پھر باپ کو کیا منہ دکھائیں گی, کیونکہ باپ کو تو یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے. تو ان کو تاکید کر دی کہ ذرا پکڑ کے رکھنا, باندھ کے رکھنا, اس کو بھاگنے کی عادت ہے, کہیں بھاگ نہ جائے. انہوں نے کہا فکر نہ کرو, آپ نہیں بھاگ سکتا. لیجیے صاحب, آپ نے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے. وطن والا بے وطن ہونے لگا, وطن سے بے وطن ہونے لگا. جب یوسف علیہ السلام چلے کافلے والوں کے ساتھ تو آپ کی عجیب حالت ہوئی.
تو سینا جب مصر کی جانب چلا حال یوسف کا بہت ابتر ہوا اس درد سے اور زبانیں حال سے گویا ہوئے
اور روتے ہوئے کیا کہا
اے وطن اور اے وطن کی سرزمین کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں اے وطن اور اے وطن کی سرزمین کیا جگہ میرے لیے تجھ میں نہیں
بعض مفسرین نے لکھا ہے قافلہ جب چلا تو راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر آئی
دور سے جب ماں کی قبر کو دیکھا تو رو اور اس درد کے ساتھ رو کر بے ہوش ہو گئے اور سواری سے نیچے گر گئے
ماں یاد آئی ماں ماں ہی ہوتی ماں باپ نہیں مل سکتے اور سب کچھ مل سکتا ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کو غنیمت سمجھو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے ماں باپ راضی تو اللہ راضی ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض باہر صورت یوسف علیہ السلام روتے ہوئے خشکیاں بھرتے ہوئے وطن سے دور جا رہے ہیں قافلے والے لے جا رہے ہیں منزلیں طے کرتے ہوئے مصر میں پہنچ
قافلے والوں نے آپ کو نہلایا
نہلانے کے بعد بالوں کو تیل لگایا کنگھی کی آنکھوں میں سرما ڈالا بڑے اچھے کپڑے پہنائے پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے حسن یوسف مشہور ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا
جب نہلا تولا کر آنکھوں میں سرما لگا کر گنا تلوار کر بازار میں لائے
تو آواز لگائی ہے کوئی اس غلام کو خریدنے والا جب انہوں نے کہا من یشتری ھذا الغلام کون ہے جو اس غلام کو خریدے
کون ہے جو اس حسین و جمیل کو خریدے
یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک تو وہ وقت تھا کہ باپ کی آغوش رحمت تھی پدر کی آغوش محبت تھی اور ایک آج وقت ہے کہ مسافر ہوں غریب الوطن ہوں
بک چکا ہوں بھائیوں کے حسد کا شکار ہو چکا ہوں اور اب مصر کی گلیوں میں بک رہا ہوں پتہ نہیں مجھے کون خریدے کہاں لے جائے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے
جب آنکھوں میں آنسو آئے دل پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
مجھ کو اپنی ذات عالی کی قسم میں نہیں بھولا ہوں تجھ کو ایک دم
میرے پیارے یہ خیال نہ کر کہ میں تجھے بھول گیا میری تو نگاہوں میں ہے
میری نظروں میں ہے میں تجھے بھولا نہیں غم نہ کر اندوہ کی سبھی اس خلقت و مخلوق کو کر کے چھوڑو گا تیرا عاجز غلام روز جھک جھک کر کریں گے یہ سلام اور دے رہے ہیں آج جو قیمت تیری کل تیرے ہاتھوں بکیں گے یہ سبھی
اے میرے پیارے تو فکر نہ کر غمگین نہ ہو
یہ آج جو تیری بولی لگا رہے ہیں تیرے خریدار بنے ہوئے ہیں میں ان سب کو تیرا غلام بناؤں گا یہ کیا تجھے پورے ملک مصر کا بادشاہ بناؤں گا اور ان سب کو تیرے ہاتھ بکواؤں گا
لیجیے صاحب یوسف علیہ السلام کی قیمت پڑھنی شروع ہو گئی کبھی خریداروں کا ہجوم ہو گیا قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے دن بدن قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یوسف علیہ السلام قافلے والوں سے کہتے ہیں اور جلدی نہ کرے ہو
اور جلدی نہ بیچ دینا اور تمہارے ہاتھ کو سستا نہ دے رہا ہوں تم نے تو 18 چھوٹے درہم دے کر مجھے خرید لیا مگر یہاں جلدی نہ کرنا قیمت بہت پڑے گی
ابھی جلدی نہ کرو ابھی چلنے دو معاملہ ایک خریدار آنے والا ہے جس نے مجھے خریدنا اب سنو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن رحیم مصر کے بادشاہ کا نام کیا تھا ریان بن ولی اور اس نے کنان سلطنت کی تصویر مصری کے ہاتھوں میں دے رکھی تھی اور اس کو عزیز مصر کہتے یعنی وزیر اعظم پرائم منسٹر اس کو مصر میں کیا کہتے تھے عزیز مصر یہ جو عزیز مصر تھا جو وزیر اعظم تھا اس کا نام تھا قسطفیر اور بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا ریان بن ولی اس نے انعام حکومت اور سلطنت اس قسطفیر کے ہاتھ میں دے رکھی اب میں ایک بات کرتا ہوں اشارتاً یہ قسطفیر جو تھا وزیر اعظم یہ مردانہ صلاحیتوں سے محروم تھا اشارتاً میں نے بات کی مردانہ جوہر سے محروم ہو سکتا ہے بعض لوگ نہ سمجھے تو سیدھی بات کروں کہ نامرد تھا لیکن اس نے شادی کر رکھی کیوں اس کی بیوی جو تھی زلیخا اس نے خواب دیکھا اس نے جوانی کے عالم میں خواب دیکھا ایک بڑی حسین جمیل صورت آنکھوں کے سامنے
اس زلیخا نے اپنی زندگی میں ایسا حسین و جمیل خوبصورت انسان نہیں دیکھا
اس نے جو خواب میں دیکھا تو یہ فرشتہ ہو گئی عاشق ہو گئی جب بیدار ہوئی تو چین نہیں تھا قرار نہیں تھا اور یہ کہتی تھی کہ اے خواب میں نظر آنے والے اے حسن و جمال کے بادشاہ تو کون ہے تو کہاں رہتا ہے تو نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا اب میں تیرا پتہ کہاں سے لگاؤں روز اس طرح انتظار کرتی تھی کہ کرم کر دیجئے اے خواب میں اپنا جمال با کمال دکھانے والے خواب میں مل کر یہ تو بتا دے کہ تو ہے کون دوبارہ پھر خواب دیکھا پھر وہی صورت نظر آئی تو زلیخا نے کہا کہ آپ کون ہیں تو اس نے کہا میں عزیز مصر ہوں, میں عزیز مصر ہوں.
اچھی بات. زلیخا نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میری شادی کرو تو عزیز مصر سے کرو,
میں عزیز مصر کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گی, کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ ایسے ہی بیٹھی رہوں گی.
ماں باپ نے کہا اچھا ہم کوشش کرتے ہیں.
عزیز مصر کو پیغام بھیجا, سارے وزرا کو عمرا کو پتا چل گیا کہ بھائی اس کے نیچے پیغام آیا شادی کا.
اس نے اپنا عیب چھپانے کے لیے وہ دعوت قبول کر لی. اس نے خیال کیا کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو لوگ شبہ کریں گے, چلو شادی کر لیتے ہیں, اگر اولاد نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں, کئی لوگوں کے ہاں نہیں ہوتی, پردہ رہ جائے گا. اور اگر عمر بھر شادی نہیں کریں گے تو لوگ وچار کریں گے, وشواس کریں گے کہ بھائی کیا بات ہے, تو میرا عیب ظاہر ہو جائے گا. کس لیے اس اپنے عیب کو چھپانے کے بعد سے شادی کر لی مگر مردانہ شوہر سے محروم تھا, اور اس لیے کر رہا تھا کہ میری طرف سے تو پیشکش ہو ہی نہیں رہی, وہ خود کہتی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور سے نہیں کروں گی, تو چلو پھر کرنے دو. اگر میرے پاس آئے گی اور میری حالت دیکھے گی تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تھوڑا مطالبہ کیا, تم تو کہتی تھی کہ اسی سے ہی کروں گی ورنہ ویسے ہی بیٹھی رہوں گی, تو آپ جیسے تیری مرضی. اس نے شادی کر لی. زلیخا بڑی خوش کہ میری مراد پوری ہوگی, جس کو میں نے خواب میں دیکھا اسی سے میری شادی ہو رہی ہے, اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. لیکن جب وہ عزیز مصر کے گھر آئی اور یہ اس کے پاس گیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ تو وہ ہے ہی نہیں, یہ تو وہ ہے ہی نہیں, یہ کیا مصیبت میرے کندھے پڑ گئی,
یہ کیا بلا میرے پلے پڑ گئی, جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ تو حسن و جمال کا شہنشاہ یہ ہے ہی نہیں, اس کی تو شان ہی کچھ اور تھی.
لیکن اب کہہ بھی کچھ نہیں سکتی تھی, کیا کہتی, ماں باپ سے خود تو کہا تھا کہ میں عزیز مصر سے کروں گی اور انہوں نے کر دیا, اب کیا کہتی. اور عزیز مصر اس وقت وہی تھا, کہنے لگی کہ اچھا اب صبر شکر کے ساتھ بیٹھو اور انتظار کرو, جس ذات نے خواب میں مل کر یہ کہا کہ میں عزیز مصر ہوں وہ ذات جھوٹ بولنے والی ذات نہیں, اس کا حسن و جمال اس کا چہرہ ایسا نہیں تھا جو جھوٹ بولے, اس میں کوئی راز ہوگا, مجھے صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے.
اس کی جو رازدان سہیلیاں تھیں وہ اس کے اداس پریشان غمگین دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی کہ تم عزیز مصر کی بیوی وزیر اعظم کی بیوی ہو کر پریشان رہتی ہے, اداس رہتی ہے, کیا بات. عورتیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں, زیادہ ہی انہوں نے اصرار کیا تو زلیخا نے سب کچھ بتا دیا کہ اس طرح میں نے خواب میں ایک شکل دیکھی تھی اور یہ معاملہ ہو گیا, اب یہ تو وہ ہے ہی نہیں.
اچھا اس کی سہیلیاں جو تھی جان, یہ اس کی رازدان تھی وہ جان.
جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے چرچا ہوا, قیمت دن بدن بڑھنے لگی,
تو زلیخا کی چند سہیلیاں بھی دیکھنے آئی کہ چلو چل کے دیکھیں تو صحیح کون ہے وہ غلام جس کے بکنے کا اتنا چرچا ہے اور قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے جو دیکھا تو دیکھ کر زلیخا کے پاس گئی کہ جو تو کہتی تھی نا جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے, جو تو اس کی علامتیں بتاتی ہے یہ علامتیں اس کے اندر موجود, جو مصر کی گلیوں میں دکھ رہا ہے جا کے دیکھ, کہیں گے وہی تو نہیں جس کو تو نے خواب میں دیکھا تھا.
زلیخا اپنی پالکی میں بیٹھ کر سیر کے بہانے نکلی. دور سے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دل پکڑ کے رہ گئی کہ یہ تو وہی میرا آقا ہے,
یہ تو وہی حسن و جمال کا بادشاہ ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ابھی چھوٹی,
لیکن نقوش حسن و جمال دیکھ کر پہچان گئی. واپس گئی اپنے شوہر سے کہا کہ تیرے ہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور تو ہے وزیر اعظم تو کل مرے گا تو تیری جائیداد کا وارث کون ہوگا. تو مصر کی گلیوں میں ایک بچہ دکھ رہا ہے اور بڑا خوبصورت ہے, بڑا ہونہار ہے, اس کو خرید کے لا. جب تک تو اس کو خرید کے نہیں لائے گا میں اس سے راضی نہیں ہوں, چاہے اتنی قیمت دینی پڑے اس کو خرید کے لا. اس نے کہا بہت اچھا, لیجیے صاحب کے کثیر وزیر اعظم جو عزیز مصر کا حالات تھا وہ خریدنے کے لیے آ گیا. اب وزیر اعظم کے سامنے کس کی مجال تھی کہ وہ قیمت لگاتا, کس کی مجال تھی کہ بولی بولتا, کون وزیر اعظم کا مقابلہ کرتا؟ اس نے اندر ہونا تھا, اس نے قید ہونا تھا. جب وزیر اعظم آ گیا خریدار بن کر کے ہم خریدیں گے تو سارے تاجر خریدار پیچھے ہٹ گئے کہ جناب اگر آپ خریدتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. خریداروں کا ہجوم تھا. ایک مائی, بڑی عمر کی مائی لیکن اللہ والی, ہر زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں, وہ بھی آ گئی. اس کے ہاتھ میں سوت کی اٹی تھی, سوت کی اٹی, اے سوت جس سے کپڑا بنتے ہیں, چرخے کا کاٹا ہوا سوت, اور اس کی ایک اٹی لے کر آ گئی. دو چار میں اس کی قیمت ہوگی. لوگوں نے کہا بڑھیا تم کیسے آئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں. لوگوں نے کہا پگلی ہو گئی ہے, جہاں تو لاکھوں کروڑوں پتی شیر جو ہیں وہ ہمت ہار چکے ہیں, ہتھیار خرید چکے ہیں, تو سوٹ کی اسی لے آئی ہے دو چار آنے کی, تو یوسف کو کیا خریدے گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, میں جانتی ہوں کہ میرے پاس قیمت نہیں ہے, میں جانتی ہوں کہ اس سوٹ کی اسی سے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی, لیکن میں خریدار بن کے اس لیے آئی ہوں کہ میرا نام تو خریداروں میں لکھا جائے گا. کہ یہ بھی خریدنے آئی تھی, میں تو خریداروں میں نام لکھوانے کے بعد سے آئی. الغرض عزیز مصر کے تفیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. کتنی قیمت تھی؟ آپ کے وزن کے برابر سونا, آپ کے وزن کے برابر چاندی, آپ کے وزن کے برابر مشک کستوری, آپ کے وزن کے برابر حریر یعنی ریشم, اور پتہ نہیں کتنا کچھ دیا. کاٹنے والوں کو بھر دیا اور خرید لیا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 13 برس کے قریب تھی. خرید کر گھر لے. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرنا, اما فرماتا ہے وقال الذي اشتراه من مصر, کہا اس نے جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا. کون؟ وزیر اعظم. کس سے کہا؟ نہیں مراتے ہی اپنی عورت سے. دلیل کا
اکرمی مطلع
اس کو بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ رکھ کیونکہ بڑی قیمت دی ہے بڑا پیسہ دیا اور اس کو خریدا ہے لہذا اس کو بڑی عزت بڑی آبرو اور بڑی جگہ دی
والے نو ان ماہوں ملتا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں اور باتوں کا انجام نکالنا سکھائیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون
اللہ تعالیٰ کا امر غالب رہتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے
بھائیوں نے کیا سوچا تھا قافلے والوں نے کیا سوچا تھا اور عزیز مصر کیا سوچ رہا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے امر تو ہمارا ہی غالب رہے گا جو تدبیر ہم نے کرنی ہے وہی ہو کر رہے گی لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے
رہنے لگے شہزادے کی زندگی کوئی قید نہیں تھے شان شہزادگی سے رہتے وزیر اعظم کے فرزند بن کے گویا رہتے تو اب عقلی طور پر سوچو خدا نے عقل دی یا شعور بخشا ہے کیا اپنے باپ کو چٹھی نہیں لکھ سکتے تھے پیغام نہیں بھیج سکتے تھے کہ ابا جان میں زندہ ہوں اور مصر میں بھائیوں نے میرے ساتھ یہ جو سلوک کیا اس طرح مجھے 18 درہموں کے عوض بھیجا اب میں مصر میں سوچا ہوں عزیز مصر نے مجھے خریدا ہے میں وزیر اعظم کے گھر میں رہتا ہوں کوئی فکر کی بات نہیں ہے کیا اطلاع نہیں کر سکتے تھے کوئی پابندی تھی نہیں لیکن کیوں نہیں اطلاع تھی اس لیے کہ اطلاع تو اس کو کی جاتی ہے جس کو پتا نہ ہو
خبر اس کو کی جاتی ہے جو بے خبر ہو وہ جانتے تھے کہ میرا باپ پیغمبر ہے اور نور نبوت سے سب کچھ دیکھ رہا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ صبر کے ساتھ امتحان کی منزل سے گزرو ابھی منزل کو پورا ہونے کو پورا لیجیے صاحب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے کتنی عمر کو پہنچ گئے 22 برس کی عمر 13 اور 9 برس گزر گئے وزیر اعظم کے گھر رہتے 22 برس کی عمر ہو گئی بھرپور جوانی کا عالم خوبصورت تو پہلے ہی بڑے تھے اب جوان ہو گئے عالم شباب آیا گویا یوں کہو کہ پھول کھل گیا اور جوانی کے عالم میں حسن اور بڑھ جاتا ہے حسن اور دو پہنا ہو جاتا ہے تو جب جوان ہو گئے اور حسن و جمال اپنے کمال کو پہنچا تو اب پھر ایک وقت آتا ہے سخت امتحان کا
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ اشدہ جبکہ یوسف علیہ السلام اپنی جوانی اور قوت کو پہنچ گئے
مفسرین نے لکھا ہے 22 برس کے قریب عمر اللہ بھی فرماتا ہے جب وہ اپنی جوانی کو
قوت طاقت شباب کا عالم آیا آتیناہ حکمًا وعلمًا ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم عطا فرمایا
یہ بھی بات سمجھنے کے قابل اللہ فرماتا ہے آتیناہ ہم نے عطا کیا ان کو کیا حکمًا وعلمًا حکم اور علم آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے
وَقَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں
بعض لوگوں نے حکم سے مراد نبوت لی اور علم سے مراد علم لیکن
محققین مفسرین نے فرمایا کہ حکم سے مراد نبوت نہیں، اس لیے کہ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں، اور نبوت کسی نیکی کی جزا نہیں، نبوت وحدی کی کسبی نہیں، کسی نیکی کی جزا نہیں. تو جہاں حکم سے مراد ہے حکومت کرنے کا علم، کیوں کہ حکم جو ہے حکم یہ ہے فعل، اور فعل جو ہوتا ہے وہ کسی فاعل کے ساتھ ہوتا، فعل کا صدور فاعل سے ہوگا. تو اللہ نے ان کو دیا حکم اور ان کو بنایا حاکم، اللہ نے ان کو حکم دے کر حاکم بنایا. جب یوں کہیے کہ حکومت کرنے کا علم، طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور ساتھ علم عطا فرمایا دینی بھی دنیاوی بھی، نبوت کا علم بھی، حکومت کا علم بھی، دین کا علم بھی، دنیا کا علم. اللہ تعالیٰ نے علوم و معرفت عطا فرمائی، ثابت ہوا کہ نبی کسی مکتب میں داخل نہیں ہوتا، کسی استاد کے سامنے سانو تلمس طے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو علم و حکمت عطا فرماتا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم اور علم عطا فرمایا. اب بڑی سخت منزل آ گئی، بڑا سخت امتحان شروع ہو گئی. آپ سن چکے ہیں کہ زلیخا مدتوں سے انتظار میں تھی، پہلے کے انتظار میں مدت گزر گئی، اب محبوب گھر میں آیا ہوا ہے، 9 برس ہو گئے، اور پھر وہ شباب کے عالم میں ہے، جوانی کے عالم میں ہے، اور وہ اپنی آسی کو کیسے رہ سکتی تھی. اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لبریز ہونے کے بعد اب چھلکنے لگا. کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بابا بکت ہلتی ہوا تھی بہتے ہاں نفتے ہی، وہ عزیز مصر کی عورت جو تھی وہ یوسف علیہ السلام والسلام کا دل لبھانے لگی، اس کو چاہنے لگی، اپنی محبت اور ارادت کا اظہار کرنے لگی، اور یوسف کو بے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ آپ اسی کے گھر میں رہتے. یعنی اس نے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنی شروع کر، پھسلانا اور پھسانا شروع کر. اللہ اکبر. سنا کہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، وہ کافی کوشش کرتی تھی مگر آپ اس کے قابو میں نہیں آتے تھے، اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایک دن اس نے یوسف کو اندر لے جا کر دروازے بند کر دیے، شاہی محل کا ساتویں کوٹڑی میں لے گئے، ایک روم، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد روم در روم، روم در روم، ساتویں روم میں لے جا کر 7 کمروں کے 7 روموں کے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے. اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے بغلقت الابواب،
اس نے دروازے بند کر دیے کہ کہیں بھاگ نہ سکے، کہیں جا نہ سکے.
وقالت حیث لک،
دروازے بند کر کے کہنے لگی اب جلدی کرو، اب صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، اب صبر نہیں ہوتا، اب دیر مت کرو اور میری آرزو پوری کرو اور مجھے اپنے وصل سے نوازو.
جب اس نے برائی کی طاقت دی اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب جلدی کرو، قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ تو کیسی بات کر رہی
اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اِنَّهُ رَبِّي
بے شک وہ عزیز مصر میرا مربی ہے یعنی تیرا شوہر عزیز مصر جو ہے وہ میرا مربی ہے میرا محسن مجھے اپنی اولاد کی طرح پالتا اولاد کی طرح عزیز رکھتا تو میں اسی کے گھر میں خیانت کروں یہ ظلم ہے اور ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے جہاں ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں کیونکہ آگے چل کر اس کی تشریح کروں گا یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب کہا ہے رب انہو ربی بے شک وہ عزیز مصر میرا رب احسانہ مکوائے اس نے مجھے بڑی اچھی طرح اپنے گھر میں رکھا یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا کیونکہ میں بتاؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 5 مرتبہ عزیز مصر کو اپنا رب کہا سورہ یوسف میں 5 مقامات پر عزیز مصر پر رب کا اطلاق ہوا ہے اس کو ذہن میں رکھنا مطلب پھر کرو تاکہ یہ شرک شرک کرنے والے جو ہیں نا ان کا ذرا آپ کو بتا دوں کہ کتنی بصیرت رکھتے ہیں اور کتنی گہری نظر سے قرآن کا جو مطالعہ کرتے ہیں مطالعہ انہوں نے کیا کرنا مجھ کو پکڑ لیا مجھ کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا چلو تبلیغ جن کو یہ نہیں پتا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں وہ تبلیغ کرنے چل پڑتے
ارے ان کے 100 پھرے تو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عالم کی تبلیغ سے ہوتا
100 آدمی پھرے علم نہ ہو کیا فائدہ ایک علم والا آ جائے سارے علاقے کے اندر ایمان کی روح پھونک سکتا
علم والا ہو تبلیغ کرنا علم والے کا کام ہے جس کو علم نہیں ہے اس کو چاہیے بھی نہیں ہے تبلیغ کرنا یہ شریعت کا مطلب
نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان صحیح کہہ رہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہم پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں مجھے بتاؤ کہ جس ڈاکٹر کے پاس سند نہ ہو ڈگری نہ ہو اس کو حکومت اجازت دیتی ہے کہ تم علاج کرو اور اگر کوئی بے سندہ ڈاکٹر جس کے پاس ڈگری نہ ہو جس نے باقاعدہ ڈاکٹری نہ پڑھی ہوئی ہو کسی جگہ اپنی ڈسپینسری قائم کر لے اور دکان کھول کر علاج کرنا شروع کر دے اور حکومت کو پتہ چلے گا تو اس کو پکڑے گی یا نہیں کیوں کہ یہ باقاعدہ سند یاب کا ڈاکٹر نہیں ہے تو یہ مارے گا لوگوں کو ایسی دوا دے گا نہ مرد رہے نہ مریض تو خود سوچو کہ جب ایک بے سند ڈاکٹر کو علاج کرنے کی اجازت نہیں حکومت اس کو علاج کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور کسی بے سند حکیم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مریضوں کا علاج کرے تو بے سند عالم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرے تبلیغ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے ورنہ وہ غلط مسئلے بتائے گا کیوں بتائے گا بھلا دیکھو اگر کوئی شخص تبلیغ کے واسطے نکلے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے مسئلے ضرور پوچھیں گے اور فرض کر لو اس سے پوچھا جائے مسئلہ اور وہ کہے مجھے نہیں آتا تو یہ تو اس کی بڑی توہین ہے تو دوسرا کہے گا جب تجھے مسئلہ ہی نہیں آتا تو تبلیغ کرنے پھر کیوں نکلا کیا ضرورت تھی اتنی دور سے آنے کی پہلے علم پر پھر تبلیغ کر تو ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا بلکہ وہ اپنی پوزیشن کو بچانے قائم رکھنے کے لیے توہین سے بچنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بتائے گا کوئی الٹی سیدھی مارے گا تو اگر 2 مسئلے صحیح بتائے گا تو 4 غلط بھی بتائے گا تو پھر بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہو یہ جو مبلغ ہوتے ہیں نا رہنما ہوتے ہیں راہبر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے چنانچہ ایک بات
سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام اعظم اتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے علم کا کنارہ کوئی نہیں تھا بے کنار سمندر امام اعظم ان کی بات ہو بارش ہوئی ہوئی تھی بارش اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے امام اعظم تابعی سات صحابہ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جو صحابی کو دیکھے اس کو کیا کہتے ہیں تابعی تو امام صاحب تابعی تو سمجھ لو کہ 1300 سال پہلے کا زمانہ ہے 1300 سال پہلے کی بات ہے تو اس زمانے میں گلیوں بازاروں میں روڈ سڑکیں نہیں ہوتی تھی گلیوں میں فرش نہیں ہوتے کچی سڑکیں کچے راستے اور کچی گلیاں تو بارش ہوئی ہوئی تھی اور گلی میں کیچڑ تھا کیچڑ بارش کی وجہ سے وہ مٹی جو تھی وہ کیچڑ بنی تو ایک لڑکا دوڑ کے جا رہا دوڑ امام صاحب نے اس لڑکے سے فرمایا وہ لڑکے سنبھل کے چل کہیں پھسل جائے گا کیونکہ کیچڑ پھسلن ہے تو کہیں تیرا پیر پھسل جائے گا گر جائے گا جیسے بزرگ سبکتن بچوں سے کہہ دیتے ہیں بھائی ایسا نہ کرو فرمایا بیٹے سنبھل کے چل کہیں پھسل جائے گا گر جائے گا تو اس لڑکے نے جو جواب دیا امام صاحب اس جواب کو یاد کر کے رویا کرتے اس لڑکے نے کہا حضرت جی آپ میری فکر نہ کیجیے آپ سنبھل کے چلیے کیونکہ میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا لیکن حضرت آپ قوم کے امام ہیں پیشوا ہے رہنما ہے اگر کہیں آپ پھسل گئے تو ساری قوم ہی پھسل جائے گی میری فکر نہ کیجیے آپ سنبھل کے چلیے کہیں آپ کا پیر نہ پھسل جائے ورنہ کتنے یہ لاکھوں آپ کے پیچھے ہیں یہ بھی سارے پھسل جائیں تو معلوم ہوا کہ راہبر رہنما اور مبلغ کی بڑی ذمہ داری ہے اگر اس کا پیر پھسل جائے تو جتنے پیچھے ہوتے ہیں سب کے پھسل جاتے ہیں تو بولو اب یہ جو رہنما ہیں مبلغ ہیں ان کے لیے عالم ہونا ضروری ہے یا نہیں جب تک علم نہ ہو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے یہ شریعت کا مسئلہ فقہا نے لکھا علماء سے پوچھ لو تبلیغ کرنے کا حق علماء کو ورنہ بڑا معاملہ گڑبڑ ہوگا خود غلط سمجھیں گے دوسروں کو غلط سمجھائیں گے اور جتنے پاس دیکھیں گے ان کا بھی بیڑا غرق ہوگا تو بات خوب چلی گئی کیا کر رہا عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا جلدی کیجیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ تو مجھے کیسے کام کی دعوت دے رہی ہے بے شک وہ عدیز مصر میرا رب ہے میرا مربی ہے اس نے مجھے بہت اچھی طرح اپنے گھر میں رکھا تو میں اس کے گھر میں یہ ظلم شروع کر دوں ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے یہ جب کہا تو زلیخا نے کہا کہ میں تو تجھے چھوڑوں گی نہیں آگے بڑھ کر اس نے چاہا کہ آپ کو پکڑے اور اپنی گرفت میں لے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا اللہ برہان ربتے ولقد ہمت بہی بے شک زلیخا نے قصد اور ارادہ کیا یوسف کا وہم بہا اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد اور ارادہ کرنے تھے لولا اللہ برہان ربے اگر اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے اللہ فرماتا ہے جب زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا تھا اور کوشش میں انتہا کر دی
یہ بھی برائی کا ارادہ کر لیتے اگر اللہ کا برہان نہ دیکھتے. چونکہ انہوں نے اللہ کا برہان دیکھ لیا لہذا برائی کا ارادہ ہی نہیں کیا.
اب یوسف علیہ السلام نے جو اللہ کا برہان دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ میں نہیں کہتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے دیکھا یعقوب علیہ السلام,
یعقوب علیہ السلام نظر آئے, باپ نظر آیا, منہ میں انگلی دبائی ہوئی ہے,
دانتوں میں انگلی ڈالی ہے
اور ہاتھ میں کٹر ہے, اس کو ہلا رہے ہیں اور کہتے ہیں او بیٹا اس نبوت کی اس عصمت کی چکر کو کسی نبی نے داغ نہیں لگایا,
دیکھنا کہیں داغ نہ لگ جائے. یعقوب علیہ السلام نظر آئے, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا, علم نہیں تھا, ہمیں ہی نظر آ رہے ہیں, ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. اسی طرح کامل پیر اپنے مرید کی تذکیری کرتا,
چاہے سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہو, ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو, شاید مغرب میں ہو, مرید مشرق میں ہو, تو کامل چاہے مغرب میں بیٹھا بیٹھا مشرق میں رہنے والے مرید کو بچا سکتا ہے.
اور جو کہتے ہیں نا نہیں بچا سکتا, وہ بھی سچے ہیں, ان کا کوئی پیر ہے ہی نہیں, ان کو کون بچائے گا؟ ان کا کوئی پیر ہے ہی نہیں, ان کا کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں, وہ بچے بھی نہیں ہیں, تو وہ سچے ہو کہتے ہیں کوئی بچانے والا نہیں, کیونکہ ان کو کوئی نہیں بچاتا.
اور ہمیں بچانے والے ہیں تو ہم مانتے بھی ہیں.
دیکھو میں ایک بات بتاؤں, امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے, اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے عالم کے, میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے, صرف اعوذ باللہ سے میں 10,000 مسئلہ نکال سکتا, 10,000 مسئلہ اعوذ باللہ سے میں نکال سکتا, اتنا علم دیا.
اب امام راضی, یہ شخص بہت بڑا عالم ہوتا ہے, لوگ اس کو کہتے ہیں اپنے وقت کا امام راضی ہے. تو یہ امام راضی جو تھے ان کا آخری وقت تھا, تو شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آ گیا. یہ شیطان بڑا شیطان, اور یہ بات دل کے کاموں سے سننا بڑے فائدے کی بات.
شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آ گیا
اور امام راضی سے کہنے لگا, حضرت جی میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا. آپ نے فرمایا, بھائی نزا کا عالم ہے, پتہ نہیں کتنے سانس باقی ہیں, مجھے اللہ اللہ کرنے دو, اللہ کی یاد کرنے دو, کمزوری بھی ہے, کسی اور عالم سے جا کر پوچھ لو. تو یہ شیطان کہنے لگا, جی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا, اور مسئلہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں, آپ ایک منٹ میں جواب دے سکتے ہیں, تو بڑی دور سے آیا ہوں, مہربانی کیجیے. فرمایا آپ سے جلدی جلدی پوچھو کیا مسئلہ. کہنے لگا, جی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, بس اللہ کے ایک ہونے کی کوئی دلیل پیش کر دو. آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, تو اللہ سے ایک ہونے کی کوئی دلیل پیش کرو. امام راضی نے دلیل پیش کی, شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا, کیونکہ شیطان آپ جانتے ہیں کتنا بڑا عالم ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے, سارے نبیوں کے زمانے اس نے دیکھے, سارے نبیوں کی تقریریں اس نے سنی, سارے نبیوں کی امتوں اور دنیا کی تمام قوموں سے اس کے واسطہ پڑا, ساری دنیا کی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جاننے والا بڑا ماہر, کروڑ ہا انسانوں سے اس کو واسطہ پڑا, یہ جانتا ہے کس طرح آدمی بہتا ہے, کہاں بھٹکتا ہے, کیا طریقہ ہے اس کو بہکانے کا,
بڑا تجربہ کا خدا بجائے اس سے معلم الملکوت رہا ہے. امام راضی نے اللہ کے ایک ہونے کی جو دلیل پیش کی پیغام نے اس کو توڑ دیا. امام صاحب نے دوسری دلیل پیش کی اس نے اس کو بھی توڑ دیا. تیسری پیش کی اس کو بھی توڑ دیا. مختصر کروں امام راضی نے 360 دلیلیں پیش کی. بولو کتنی؟ 360 اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں پیش کی اور شیطان نے ساری توڑ دی. یہ بات بھی سبق حاصل کرنے کی. لو بولو اللہ ایک ہے. تو امام صاحب نے 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے کی پیش کی اور شیطان نے توڑ دی. اب امام صاحب کے پاس دلائل ختم ہو گئے. تو جب امام راضی کہتا ہے سخت مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو اگر ہمارے پاس بھی کوئی شخص ایسا آ جائے جو بظاہر انسان ہو اور باطن شیطان ہو تو ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ بولو اللہ کا ایک ہونا کتنا ظاہر مسئلہ ہے. اس مسئلے میں امام راضی کہتے شخص کو شیطان نے پریشان کر دیا. امام صاحب کے پاس دلائل ختم ہو. اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اب وہ وقت قریب تھا کہ شیطان ان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکلواتا جو کفریہ ہوتا اور امام راضی کی ساری عمر کی محنت برباد ہو جاتی اور بے ایمان ہوتے مرتے. اور یہی شیطان کا مقصد. تو سبحان اللہ امام راضی کے پاس جب دلائل ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنے پیر کی طرف توجہ کی. ان کے پیر سے حضرت شیخ خواجہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے وقت کے غوث اور قطب. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام راضی جیسا شخص جس کو اپنا پیر بنائے وہ تو چھوٹا موٹا پیر تھوڑا ہوگا. مولوی تو کسی کو پیر مانتا ہی نہیں ہے. تو کہتا میں ہی پیر ہوں. اور جس کو مولوی پیر مانے سمجھو وہ صحیح مانو میں پیر ہوگا. اتنا بڑا امام جس کو پیر مانتا ہوگا وہ کتنا بڑا شیخ ہوگا. امام راضی فرماتے ہیں جب میرے پاس دلائل ختم ہو گئے تو میں نے اپنے پیر کی طرف توجہ کی کہ حضرت پالا بڑے سخت قسم کے دشمن سے پڑ گیا ہے اور دلائل کا ذخیرہ ختم ہو گیا. وہاں مدد کرو. جب پیر سے مدد مانگی تو پیر بھی ایسا ہی ہو. اسی وقت پیر نے کرم کیا, تصرف کیا. امام راضی کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے. پیر سامنے نظر آئے
اور پیر نے کہا راضی ہوشیار یہ شیطان ہے. اس سے بحث نہ کر, مناظرہ نہ کر, لاہور پر اور اس کو کہہ دے کہ میں خدا سے ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. میرے خدا کا ایک ہونا دلیل کا محتاج نہیں ہے.
میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں کیونکہ میرے خدا کی وحدانیت دلیل کی محتاج نہیں ہے. لاہور پر امام راضی نے لاہور پڑھی اور فرمایا عمر کو تو شیطان ہے, میرا خدا ایک ہے اور میں بغیر دلیل کے اس کو ایک مانتا کیونکہ اس کا ایک ہونا دلیل کا محتاج نہیں ہے. جب آپ نے لاہور پڑھی تو وہ مردود بھاگا اور آپ کو نجات ملی اور آپ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے. ذرا سوچو کہ امام راضی جیسے شخص کو اس نے چکر میں ڈال دیا. حالانکہ کتنا آسان مسئلہ ہے کہ اللہ ایک ہے. تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ بچ کے رہو. ہاں تمہیں کیا بتایا, بس اپنے طریقے اور عقیدے پر قائم رہو, ذکر فکر کرو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو.
اور میں نے بتانا یہ تھا کہ دیکھو شیخ کامل نے کس طرح تصرف کیا, کس طرح توجہ کی اور امام راضی کو شیطان کے دھوکے سے بچایا. اسی طرح کامل پیر جو ہوتا ہے وہ مرید سے بچاتا ہے.
غوثوں کے غوث, پیروں کے پیر. شیخ سید عبد القادر جیلانی, غوث سمدانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں فرماتے ہیں انہ یدی انا مریدی کتمائے علن ارض, میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر اس طرح رہتا ہے جس طرح زمین کے اوپر آسمان, یعنی جس طرح زمین سے آسمان کبھی نہیں ہٹتا میرا ہاتھ مریدوں کے سر سے نہیں ہٹتا. فرماتے ہیں بہت ہی آگے فرماتے ہیں میں مغرب میں ہوں میرا مرید مشرق میں ہو, تو میں مغرب میں بیٹھا بیٹھا اپنے مرید کی تدبیری کر سکتا اور کرتے. اسی واقعہ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں
جب سے مرعوب ہو سکتا ہے کیا کبھی جس سے حمایت کا بن جا تیرا شیر کو خطرے میں نہ تیرا شیر کو خطرے میں نہ تیرا تو کامل پیر تصرف کرتا.
حضرت یعقوب علیہ السلام پیر ہے, یوسف علیہ السلام اس وقت کو منزلہ مرید کے تھے, وہ مصر میں ہیں, یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں اور وہیں سے ہاتھ ہلا رہے ہیں اور بیٹا دیکھنا کہیں اس مکی چکر سے باغ نہ لگ جائے.
اللہ اللہ, دیکھا رب کا برہان, دیکھا رب کا برہان جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا. اللہ فرماتا ہے اگر یہ برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے.
انہوں نے جب اللہ کا برہان دیکھ لیا تو ارادہ
کیا. انہوں نے آگے بڑی پیاری چیز آ رہی ہے, ذرا غور سے سن.
سزا نکل نکرے پان حسو ابن سہتا ہوں باد مخلتی.
اس میں ایک بڑا عجیب نقطہ,
سزانے کا اس طرح نکرے کا ان حسو ابن سہتا
ہم نے پھیر دیا برائی اور بے حیائی کو یوسف کی طرف سے. تم نہ ہوں ملے بادر المخلصین کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. اس میں ایک نقطہ ہے, ذرا غور سے سننا. اللہ فرماتا ہے ہم نے برائی اور بے حیائی کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا. کیا نقطہ ہے؟ صرف ہم نے برائی اور بے حیائی کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا. نقطہ یہ ہے, معلوم ہوا کہ برائی اور بے حیائی نے یوسف کی طرف جانے کی کوشش کی.
کیا یہ فرماتا کہ ہم نے یوسف کو بے حیائی اور برائی کی طرف سے پھیر دیا,
تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام برائی اور بے حیائی کی طرف نہیں آئے
بلکہ بے حیائی اور برائی نے ان کی طرف جانے کی کوشش کی. اللہ نے جانے ہی نہیں دیا, رستے سے ہی پھیر دیا.
مکہ تمہیں نہیں آیا؟ اگر یوسف علیہ السلام آئے ہوتے کہ اللہ فرماتا کہ ہم نے یوسف کو پھیر دیا, اگر یہ ہوتا نا کہ ہم نے یوسف کو بے حیائی اور برائی کی طرف سے پھیر دیا, تو پھر تو یہ نتیجہ نکلتا کہ وہ بے حیائی اور برائی کی طرف آنے نہیں تھے, تو اللہ نے ان کو بتا لیجیے.
اللہ نے یوں نہیں فرمایا, اللہ فرماتا ہم نے بے حیائی اور برائی کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا, یعنی بے حیائی اور برائی نے ان کی طرف جانے کی کوشش کی, ہم نے جانے ہی نہیں دیا, راستے سے ہی پھیر دیا. معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا خیال بھی بے حیائی کی طرف نہیں گیا.
آپ ایسے معصوم اور پاک تھے کہ برائی کی طرف آپ کا خیال تک بھی نہیں گیا, بلکہ برائی نے ان کی طرف جانے کی کوشش کی, اللہ نے جانے ہی نہیں دیا برائی کو تھے, کیونکہ وہ اللہ کے مطلب سے بندوں میں. لیجیے صاحب,
جس وقت یہ بات ہوئی یوسف علیہ السلام کا ہوئی ولی کہنے کی کہانی کو پکڑ لیں جانے نہ دو. اب دیکھو توکل اور امام دروازے بند ہیں تو یوسف علیہ السلام نے یہ خیال نہیں کیا کہ اب دروازے تو بند ہیں میں بھاگ تو سکتا ہوں جا تو سکتا ہی نہیں چلو پھر آگے جو ہوتا ہے انہوں نے
بھاگے دروازے کی طرف بھاگے کیا مطلب کہ مولا میں بھاگنا
میرا کام اور دروازے کھولنا تیرا جو میرے اختیار میں ہے میں وہ کرتا ہوں جو تیرے اختیار میں ہے وہ تو
حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے جب بھاگے تو جس دروازے کے پاس آتے ہیں کفن ٹوٹتا جاتا ہے ناک ٹوٹتا جاتا ہے اور دروازہ کھلتا جاتا ہے.
آگے آگے یوسف علیہ السلام کہتے تھے کہ زمین کا نے پیچھے سے قمیض پکڑی اور پکڑ کر اپنی طرف جو کھینچا تو قمیض پھٹ گئی.
اللہ فرماتا ہے بابا کل بابا مقدس قمیص من دبر وان فلا سیدہ لدن باب
دونوں دروازے کی طرف دوڑو. آگے آگے یوسف پیچھے پیچھے زمین اور زمیفہ نے پیچھے سے قمیص پکڑ کر اپنی طرف جو کھینچا تو قمیص پھٹ گئی. جب دروازے کے پاس پہنچے نا آخر کی طرف تو عزیز مصر کھڑا ہوا. زمیفہ کا جو شوہر تھا وہ کھڑا ہوا. یہ اتفاق سے بھرا گیا. اس نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں پر باہر سے نہیں بند اندر سے بند اور اندر ہلی جل کی آواز بھی آ رہی ہے باتیں ہٹے گی رہی باغ ڈال کی تو وہ چپ کے کھڑا ہو گیا بھی دیکھو کیا ہوتا ہے. جیسے آدمی سی آئی جی کرتا ہے نا جائزہ لیتے چپ
کھڑا چپ کر کے دروازے کھلتے جاتے ہیں اور تارے چلے آ رہے ہیں اور ان کے دوڑنے کی آواز سن رہا ہے.
آخری دروازے پر جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ آگے آگے یوسف پیچھے پیچھے زمین یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹے. جب زلیخا نے دیکھا اپنے شوہر کو کیا کہنے لگی
پالک ما جزا من اراد باہلک سوءا
کہنے لگی اپنے شوہر کے عزیز مصر سے کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہو. یہ سوال کی کہنے لگی ماں جگاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے
من ارادہ اپنی اہمی کا تون
جس نے تیری بیوی سے برائی کا جس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. سوال کرتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا سزا ہونی چاہیے تو چلیے کیا نا تو یہ جواب دینے دیتی اس کو خود ہی کہتی ہے
جانا بنا
یہی سزا ہونی چاہیے کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک قسم کی مار ماری جائے. یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے کہ بھائی پانی کر کے اونچا ہو گیا خود ہی اندر لے کر گئی دروازے بند کر دیے خود ہی برائی کی دعوت دی اور اب میرے سر تھوپ رہی
میرے اوپر الزام لگا رہی ہے.
ہاں ہاں کس قدر بے وفائی کس قدر بے وفائی ہے اس نے ذرا نہیں سوچا کہ میں اپنے محبوب پر الزام لگا رہی ہوں.
کیسی کیا سزا اس کی ہونی چاہیے اور پھر خود ہی سزا بھی تجویز کر رہی ہے کہ یا تو قید کر دینا چاہیے یا پھر کوئی دردناک
سزا دینی چاہیے. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی سر پہ اتر گیا ہے تو آپ بولے
پالا بتنی
بس اتنی بات کامل اور قابل لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے بات مختصر اور معقول خیر کلام میں ما کلنا ودن بہتر کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر مدلل. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, کسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی, کسی نے مجھے پھسلانے کی اور بہتانے کی کوشش کی, کسی نے مجھے چاہا, کسی نے مجھے بے قابو کرنے کی کوشش کی, میں نے کچھ نہیں کیا. کتنی بات کہہ دی. یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نیک شریف آدمی پر کوئی الزام لگ جائے تو اس کو اپنی سچائی بیان کرنی چاہیے. بات سو بن جاتی ہے کہ ہم کچھ نہیں بول رہے, اللہ ہی جانے, اللہ ہی اللہ اللہ اگر کرتے ہیں کہ اندر ہو جائے.
یہ اللہ کا ہی حکم ہے کہ جب تم پر کوئی الزام لگائے, تم بہتان باندھے تو تم اپنی سچائی پیش کرو.
دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا نہیں کہا, اپنی صفائی جو تھی تو میں نے تو ایسی بات نہیں کی, اسی نے سب کچھ کیا, اسی یہی سب کچھ کی تھی. جو بھی وزیر اعظم تھا اگر کہ اس میں ایک خامی تھی مگر دوسری خامیاں تو نہیں تھی. وزیر اعظم تھا, بڑا تجربہ کار تھا, پورے ملک کا نظام اس کے ہاتھ میں تھا, بڑا باصلاحیت آدمی تھا. اس نے بھی دیکھا کہ جلیقہ نے میک اپ کی ہوئی ہے, بنی کھلی ہوئی ہے, تیاری کی ہوئی ہے, اور پھر یہ آگے آگے ہیں وہ پیچھے پیچھے. اگر یوسف کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر یہ آگے آگے ہوتی اور وہ پیچھے پیچھے ہوتے,
تو وہ سب کچھ سمجھ گیا.
حالات کو دیکھ کر, کرائم کو دیکھ کر وہ اصل حقیقت کو سمجھ گیا. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ, اسی وقت ہی ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گہوارے میں تھا, گہوارے میں
پڑا ہوا ایک بچہ تھا زلیخا کے رشتے داروں میں سے. کیونکہ زلیخا جب عزیز مصر کی بیوی بن گئی تھی تو اس نے اپنے چند عزیزوں رشتے داروں کو بھی بلا لیا تھا, وہ بھی اس کے ساتھ رہتے تھے.
تو زلیخا کے عزیزوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ گہوارے میں تھا, وہ گول پڑا.
اللہ فرماتا ہے بچہ ہی بچہ ہے, گواہی کی ایک گواہی دینے والے نے انسان کمی سے ہوں خود زمین کو زمین پتا پت وہ بنا نکاح انسان کمی سے ہوں خود زمین کو گورین پتا پت وہ بنا دین.
اس گواہی دینے والے نے بڑی شاندار گواہی دی, جیسے کوئی غیر جانبدار آدمی گواہی دے اور گواہی میں ایسی معقول دلیل پیش کرے تو اس کو رد نہ کیا جا سکے. وہ گہوارے کا بچہ کہنے لگا کہ بھائی کمیز دیکھو, کمیز یوسف علیہ السلام کی کمیز دیکھو, اگر آگے سے پکی ہوئی ہے تو گر تو دے سکتی ہے, اور یوسف علیہ السلام جھوٹے,
اور اگر پیچھے سے کمیز بٹی ہوئی ہے تو پھر یہ جھوٹی اور یوسف علیہ السلام
سچے. کیسی معصوم شہادت. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ اس سے ڈر پے ہوئے, انہوں نے کوشش کی اور اس نے اپنا بچاؤ کیا تو ہاتھا پائی میں آگے سے کمیز پھٹ گئی,
اور جب کمیز پیچھے سے بٹی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اپنا دامن بچا کے بھاگے اور اس نے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا, تو پھر یہ سچی اور وہ جی تھی.
تو اس نے گواہی دینے والے نے کہا بھائی کمیز دیکھو, کمیز
فلم مارا کمی شاہین. جب یوسف علیہ السلام کی کمیز دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. کالا ان کالا ان کئی بے تم ان کئی دن
ابھی سے مٹر آسار کرائی سے بھی بات سمجھ لو. ایک شہادت کے مطابق کمیز بھی دیکھی تو دوسرے سے بٹے ہوئے, تو عزیز مصر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ یہ تیرا مکر و فریب ہے اور تم عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے, بڑی مکار ہوتی ہے, تو خود جرم کیا اور اس کے اوپر الزام لگا رہی ہے. میں اس کو جانتا ہوں, اس کو میرے گھر میں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, میں نے ایسا شریف ایسا نہیں ایسا پاک باز انسان نہیں دیکھا, اور یہ تیری حالت یہ بتا رہی ہے کہ سب کچھ تیری طرف سے ہوا ہے, تو تم نے خود سب کچھ کیا, مجرم تو خود ہے اور الزام ان پر لگا رہی ہے. میں تیرے مکر کو اچھی طرح جانتا ہوں اور تم عورتوں کا مکر تو بڑا مکر ہوتا ہی ہے. پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو اس طرح ڈانٹا اور اس کو قصور وار ٹھہرایا, اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ دیا, کہنے لگا یوسف اے یوسف تو اس سے ناراض کر, منہ پھیر لے, ادھر گزر کر, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تیرے اوپر الزام لگایا ہے اور تجھے اس سے تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن تو ادھر گزر کر اور اس بات کو جانے دے, کیونکہ یہ میری عزت کا مسئلہ ہے, کسی کو ذکر کرنے کی بات نہیں ہے ورنہ رسوائی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ تم سچا اور یہ ایشو تو تم در گزر کر اور اس سے نہیں پھیل لے, بولا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام سے اس طرح کہا, پھر بیوی کو کہنے لگا بس تب تیری میں سمجھ اپنی خطا کی معافی مانگ, تم نے جو جھوٹ بولا اور ان کو مجرم ٹھہرایا اور ان کو ملزم قرار دیا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ, انک کنت من الخاطئین, بلا خدا تو خطا کار ہے, تیرا ہی قصور ہے. اچھی بات, ملکا نے معافی مانگ لی, اچھا جی معاف کر دی تھی, چلو جی بات ختم ہو گئی. یہ بات زلیخا کی سہیلیوں میں پھیل گئی, کیونکہ زلیخا نے یہ جو منصوبہ بنایا تھا اپنی چند سہیلیوں کو بتایا تھا, یہ سہیلیاں آئیں اور انہوں نے کہا سنا, پھر مجھے سناؤں تو میری تو اپنی بےزتی ہے, ناکام بھی ہوئی, میرا مقصد بھی پورا نہیں ہوا اور الٹا مجھے معافی مانگنی پڑی, جھڑک بھی سہنی پڑی. سہیلیاں کہنے لگی تو ہے ہی بے بخوب, تجھے طریقہ ہی نہیں آتا, تجھے پسنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا, ہم ہوتی تو دیکھتی نہ کیسے نہ پہنچتا, اگر تجھے ڈھنگ ہی نہیں آتا, تجھے طریقہ ہی نہیں آتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم ہوتی تو پھر تجھے پھنسا کے دکھا دوں. انہوں نے اس قسم کی باتیں کی. زلیخا نے جب اپنے سہیلیوں کو بات بتائی تو یاد رکھنا جو بات عورتوں میں پہنچ جائے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتی, وہ آگے ضرور پھیلتی, کیونکہ وہ عورتوں کی عادت ہوتی, دو چار رات کہیں مل کے بیٹھ جائے نا تو ایک دوسرے سے کہے گی بہن میں تیرے سامنے ایک بات کرتی ہوں مگر کسی کے سامنے کرنا نہیں, جو بات کسی کے سامنے کرنے کی نہیں اس کے سامنے کرے گی, اور اب وہ سننے والی آگے بہن میں تیرے ساتھ ایک بات کرتی ہوں مگر کسی سے کرنی نہیں, سب کہیں گی کہ اور کرتی جائے, بات پھیل جائے گی جیسے ہوا پھیل جاتی, کیونکہ عورتوں کے ایک میں کوئی بات نہیں رہی. لیکن یاد رکھنا کہ میں یہاں کی عورتوں کی بات نہیں کرتا, یہاں کی عورتیں سب اچھی ہیں, اللہ کا فضل میں تو کراچی کی بات عورتوں کی بات کرتا ہوں, کیونکہ میں تو یہاں رہتا ہی نہیں, مجھے کیا پتا ہے. ارے بھائی اگر میں نے یہاں بھی چند دن گئے نہیں ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 30-40 عورتیں کہیں کچھ ہو گئی, میرا گہراؤ کر لیں تو ہماری جاؤ ہماری بدنامی کر کے کہاں جا رہے ہو, تو یہاں کی عورتیں سب اچھی ہیں, وہاں کی بات کر سنو غور کے ساتھ, یہ بات شہر میں پھیل گئی, جگہ جگہ زلیخا کی بدنامی شروع ہوئی. جب بدنامی شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا
اللہ فرماتا ہے بکانا نسرت فی المدینہ کی مرات عزیز تیرا بھی تو فتح انت قد شغفها حبا انا لنراها فی بنان مبین
بکانا نسرت کہا عورتوں نے فی المدینہ شہر مصر مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں عورتوں نے کیا کہا آپس میں جب جاتے تھے عورتوں نے تو کہا
عزیز
مصر کی جو عورت ہے
تیرا تو فتح
اپنی اس نوجوان کا دل لگاتی اس کو پھسلاتی ہے اس کو چاہتی ہے اس کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے مگر کامیاب نہیں ہو رہی اتنا لانا رہا تھی دلال مزید بے شک ہم دیکھتی ہیں کہ وہ اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے اس کی محبت میں آج تو ڈبکتا ہے کب سادہ سہا ہوگا اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت بھر گئی ہے اتنا لانا رہا تھی دلال مزید اور ہم اس کو دیکھتی ہیں کہ وہ اس کی محبت میں
رکھتا
ہے دیکھو آگے چل کر میں نے ایک مسئلہ کرنا بڑا اہم جہاں لفظ دلال آ رہا ہے دلال اس کو ذہن میں رکھنا آج شادا پہا ابا اور تو نے کہا کہ زمیخا کے دل میں اس کی محبت بھر گئی انا لانا رہا تو دلال مبی بے شک ہم اس زمیخا کو دیکھتی ہیں تو وہ لوگوں کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے اب خود رکھتا
پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کیونکہ بھائیوں نے کہا حد و الا دینا منا ہمارا باپ یا یعقوب علیہ السلام یوسف کو اور بنیامین کو ہم سے زیادہ محبوب رکھتا ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کو انا ابانا نفی دلال مبین
بے شک ہمارا باپ یوسف کی محبت میں وہاں رکھتا ہے دو آیتوں اور تیسری آیت پر میں مسئلہ کروں گا انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو پتا چلے جب عورتوں نے یہ باتیں کی آپس میں کہنے لگوں یہ ہے ہی دیو کو اس کو ڈھنگ ہی نہیں آیا اس کو طریقہ ہی نہیں آیا ہم ہوتی تو بڑا دیکھتی نا کیسے بیٹھا جب زلیخا نے ان کی باتیں سنی تو مجھے دیو کو ٹھہرا رہی ٹھہرا رہی ہیں اور خود ڈینگے مار رہی ہیں تو زلیخا نے ان کو بلا بھیجا ڈال رکھتی ہے کیا ہے تم بھی ذرا تماشا دیکھ لو مجھے تانے دینے والی ہو آؤ تم بھی آ کر دیکھ لو زور لگا کے دیکھ لو تمہیں بھی پتا چل جائے
اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتا ہے فلما سمعت بمکرهن جب زلیخا نے ان عورتوں کی خوبیا خوبیا باتیں سنی ارسلت الیہن
ان کو بلا دے دعوت کر دیے جب وہ آئی
وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً
ان کے بعد سے مسندیں بچھائی قالین بچھائے داؤ تکیے لگا دیے وہ بیٹھ گئی ان کو ماننے نہیں کہ کرسیوں ورسیوں سوفے نہیں تھے بہترین کپڑے نیچے بچھا کر بڑے بڑے تکیے پیچھے رکھ دیے جاتے تکیے لگا دیے اور ان کو بٹھا دیا
کھانے پینے کی چیزیں خصوصاً خروج ہم
آگے رکھے اور آپے میں دے دیں چھری چلو ان چڑیوں کو کاٹ کاٹ دو کھاؤ
اللہ کرے کا فرماتا ہے باقت کن واحدت منہن سکینا ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دے دیے چاقو دے دیا اور پھل فروٹ آگے رکھ دیے کہ لو کاٹ کاٹ کے کھاؤ
میں نے کھا کے لو پھر باتیں کریں اور وہ کاٹ کاٹ کے کھا رہی دلی کا یوسف علیہ السلام کے پاس گئی اور کہنے لگی اے میرے آقا تم نے میری تو کبھی نہیں مانی آج سے ایک بات مان لو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا کہنے لگی یہ عورتیں مجھے ملامت کرتی ہیں تانے دیتی ہیں اتنی بات مان لے کہ ذرا ان کو اپنی شکل دکھا دے, ایک جھلک ان کو ذرا دکھا دے, اتنی مہربانی کا تو نے میری کبھی کوئی نہیں مانی, آج تو مان لے.
اچھا مجھے بنا سلام نے اللہ کی طرف خیال کیا, ادھر سے بھی اشارہ ہوا کہ چلے گا,
پر میں اچھا تو چل میں آتا ہوں.
غنیسا بھی آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے,
اچانک یوسف علیہ السلام تشریف
لائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس وقت یوسف علیہ السلام آئے کل اللہ رائنہ اکبر نہ ہوں بتانا گیا ہونا بکن چل ماہ بکرا انہدا من کن کری.
جو یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا تو آپ کے حسن میں جمال میں روح میں جلال میں بہت بڑا پایا.
اکبر نہ ہوں اور اپنی کھلی کی کھلی رہ گئی, اپنے تن بدن کی ہوش نہ رہی
اور بجائے پھل فروٹ کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے.
وقت پانا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پاٹ دیا اور زبان سے کیا کہتی ہے وکن حاصل بکرا, خدا کی قسم یہ بچر نہیں ان من تم کری.
یہ تو کوئی معذب فرشتہ ہے فرشتہ
کونت سزا لے کل لگی لم تم لگی تھی.
جمیکا بھی بول پڑی کہنے لگی یہ بہو ہے جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کرتی. آگے کیا کہتی
وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ, بے شک میں نے کو اس کو پھسلانے کی بڑی کوشش کی لیکن سچ کا کام یہ تو عصمت کا وہ پہاڑ ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا.
اور آگے کیا کہتی ہے
وَلَئِنَّمْ يَسَائِ مَا عَمْرُهُ لَيُفْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّابِرِينَ.
اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا, جو کچھ میں اس کو کہتی ہوں اس نے نہ کیا تو یہ ضرور قید کیا جائے گا, اس کو قید کروا کے چھوڑو اور پھر قید خانے میں ذلیل ہو کر پست ہو کر رہے. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, ایک تصویر تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلم جمال کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے کہنے لگی کہ یہ بسر نہیں. ایک اور تصویر وہ بھی بڑی اچھی تصویر ہے اور وہ بھی جنتی ہے, وجدان کہہ رہا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے. ان عورتوں کو بلا بھیجا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ڈھنگ نہیں آتا, اس کو پھسلانے کا طریقہ نہیں آتا. زلیقہ نے کہا میں اگر مجھے طریقہ نہیں آتا تو تم بھی زور لگا کے دیکھ لوں. تو ان عورتوں نے کہا اچھا ہمیں ایک ایک چھری دے دے, چھری دے دے. تم بھی قرآن میں تو کل خلوت کا ذکر ہے نہیں, مفسرین نے لکھا جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے پاس آئے تو ان عورتوں نے مکر و فریب کی انتہا کر دی, یعنی یوسف علیہ السلام کو پھنسانے اور پھسلانے کی جتنی بھی تدبیریں ہو سکتی تھیں, جتنی بھی طریقے ہو سکتے تھے, جتنی بھی کوشش ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی. مگر آپ ان کی باتوں میں نہیں آئے. جہاں تک انہوں نے کیا کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے کہا کہ اگر تو نہیں مانے گا تو ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے خود اور نام لگائیں گے تیرا. کہ یہ ہمارے گھر کا تھا, ہم نے اس کی نہیں مانی تو اس کو لڑتے لڑتے ہمارے ہاتھ کاٹ گئے, اس لیے ہمارے ہاتھ کاٹے تیرا نام لگائیں گے, ان کے بات مان لے.
گویا انہوں نے کوشش کی انتہا کر دی, ہاتھ تک کر دیے, مگر یوسف علیہ السلام ان کی بات نہیں, جب نہیں آئے تو وہ اور کے کہنے لگی خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے, جو فرشتہ ہے. کیا مطلب کہ فرشتے میں نقصانیت ہوتی ہوئی, فرشتے میں نقصانی خاص ہوتی نہیں, تو وہ کہنے لگی کہ یہ اگر بشر ہوتا تو پھر تو جو کچھ ہم نے کیا ہے ضرور پھنس جاتا, ہماری باتوں میں آ جاتا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو فرشتہ ہے جس کے اندر بشری خاصات ہے ہی نہیں,
کہ ہم نے تو گاؤں کی مکر کی فریب کی انتہا کر دی, اس پر کوئی نظر ہوئی. دلیل کا کہنے لگی کہ تم نے بھی دیکھ لیا تو مجھے کہتی تھی کہ اس کو طریقہ نہیں آتا, یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی, میں نے بھی کوئی کام کوشش نہیں کی, میں نے بھی تم نے دعا مانی, تم کو جلیسا نے دھمکی دی تھی نا تو میں قید کر رہی ہوں اگر میری بات نہیں مانے گا, آپ نے دعا مانگی.
قال رب ابن احب الي مما يدعونني اليه, اے اللہ جس کام کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے, جس کام کی مجھے یہ دعوت دیتی ہے, اس کے انتظار سے جیل میں رہنا مجھے زیادہ محبوب ہے.
دوسرے کام میں قید کروا دوں گی, جیل میں پہنچا دوں. تو کہا یا اللہ جس کام کی مجھے یہ دعوت دے رہی ہے اس کے جیل میں رہنا مجھے زیادہ پسند محبوب ہے, تو مجھے جیل دے دے.
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم.
اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر و فریب یوسف علیہ السلام کی طرف سے چھوڑ دیا, کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا. مجھے کہا سارے شہر میں وہ بات مشہور ہو گئی, اس کی زمین کا اور اس کی سہیلیاں زور لگا چکی کام جاننے, اگلے کے مصر کی بھی بدنامی شروع ہوگی. اگلے مصر نے اپنی عورت کے کہا کہ تم نے مجھے بدنام کروا دی, تو کہنے لگے تم میں تجھے طریقہ بتاتی ہوں کہ جو بدنامی کا داغ کیسے بھول سکتا ہے, تو مجھے ہی قصوروار قرار دیتا ہے تو تیری بدنامی ہوگی, اگر میں قصوروار مانی گئی تو بدنامی تیری ہوگی, تو میں کری دوں گی. تو ایسا کر اس کو قید کر دے, جب تو اس کو قید کر دے گا تو لوگ کہیں گے کہ میاں جب اس کو قید کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی کوئی قصور تھا, جب اس کو قید کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی کوئی قصور اور جرم ثابت ہوا ہے, ورنہ قید کیوں کیا جاتا. تو اگر قید کر دو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی اس کا جرم ثابت ہو گیا ہوگا, کبھی تو اس کو قید کیا گیا ہے, تو ذرا تھوڑا سا معاملہ ہلکا ہو جائے گا تو سارا بوجھ جو ہم پر پڑا ہے بدنامی کا وہ ہم سے کچھ ہو کر کر اس پر بھی پڑے گا. وہ کہیں گے جب اس کو قید کیا گیا ہے تو اس کا بھی تو کوئی قصور ثابت ہوا ہی ہوگا, ورنہ ساری بدنامی ہم پر ہی آ رہی. تو قید کر دے, جب قید کر دے گا تو لوگ کہیں گے جو قصور مار تھا کبھی تو اس کو قید کیا گیا, اپنی بدنامی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور بھول جائے گی. دلیسا نے کرنے کہا باوجود اس کے کہ اگنجے مصر جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن,
آپ کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں پیش چکا تھا, لیکن اس کی عورت کی وجہ سے جو اس کو بدنامی ہوئی تھی, اس بدنامی کو دور کرنے کے واسطے اس نے
یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. یہ تو بنا تھا نا کہ جب اصل میں یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مولا جس کام کی طرح مجھے یہ بلاتی ہے اس کو جیل میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے, تو تم مجھے جیل دے دے. اللہ نے ان کی دعا قبول کرنی تھی اور وہ جیل میں تشریف لے. ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جیل تشریف لے, جب جیل میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے خوابوں کی تعبیر کا علم خصوصی طور پر عطا فرمایا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوا. یہ بڑی نازک بڑی خطرناک منزل تھی جس منزل سے آپ گزرے اور ثابت قدم رہے اور آپ کے دامن حکمت پر ذرہ برابر بھی دھبا نہیں لگا. اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے قرآن میں اس لیے بیان کیا تاکہ ہم سبق حاصل کریں کہ اللہ ہمارے مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی عصمت کی چدر کو اپنی پاک دامنی کی چدر کو داغ نہیں لگنے دے. یہ تصویر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم خصوصی طور پر عطا فرمایا تھا تو دن میں جب صبح ہوتی تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے قیدیوں سے کہتے تھے اگر تمہیں کوئی خواب آیا ہو تو مجھے بتاؤ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں. اچھا کہ وہ اپنی خوابیں بیان کرنے لگے آپ تعبیر بتانے لگے جو کچھ آپ فرماتے تھے وہی کچھ ظہور میں آ جاتا. کسی کو کہتے تجھے اتنے سال سزا ہوگی کسی کو کہتے تو سونی کر جائے گا کسی کو کہتے تیرے گھر میں یہ ہو گیا تیرے گھر میں یہ ہو جائے گا جو کچھ آپ فرماتے تھے وہ صبح کی سوسائٹی کی طرح ظہور میں آ جاتا جہاں تک کہ جیل کے سارے قیدیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب کی صحیح تعبیر جانتی تو آپ کی عزت ہونی شروع ہو گئی. قیدی آپ کی عزت کرنے لگے کیونکہ اللہ نے آپ کو کمال بخشا علم بخشا. اور جو صاحب کمال ہوتا ہے جو صاحب علم ہوتا ہے اس کی عزت ضرور ہوتی ہے. جب آپ کی عزت ہونے لگی تو حاسد بھی جلنے لگے. جب کسی کی عزت ہوتی ہے کسی کمال کی وجہ سے تو حاسد بھی جلنے لگ جاتے حاسد جلنے لگ جاتے حاصل بھی ہوتے ہیں. دوسرے قیدی کہنے لگے دن حد ہو گئی وہ بھی قیدی ہم بھی قیدی ہمیں تو پوچھتا بھی اس کے پہلے آگے دوسرے کو یہ جیل میں آ کر بھی پیر بن گئے. لوگ اس کی جوتیاں اٹھاتے ہیں اس کی بڑی تعظیم کرتی اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہمیں تو یہ بھی قیدی ہم بھی قیدی. تو دو آدمی سے جیل میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کو گھٹانے کے لیے معاذ اللہ ایک منصوبہ بنایا. دشمن ہمیشہ ایسے سوچتا رہتا ہے آخر عزت کو گھٹانے کے لیے منصوبے بناتے رہتی ہیں مگر جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ عزت والا ہی رہتا ہے اور حاسدوں کے منصوبے کامیاب نہیں ہوتے خاص میں مل جاتے. انہوں نے منصوبہ بنایا دو قیدی کیا منصوبہ بنایا ان کو خواب کوئی نہیں آیا تھا انہوں نے ایسی بات گھر کے اور آپ کے پاس آیا ایسی کی بات گھر میں سوچ لی.
اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کالا ہس ہوما
ان میں سے ایک نے
کہا کمرا
جناب میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا انگوروں میں سے ان کی شراب نچوڑ رہا.
وقال الآخر اور دوسرے نے کہا ہندی آرانی خوب جانی پیرو ملا سے
میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کے اوپر روٹیے ہیں اور ان روٹیوں میں سے پرندے کھا رہے
نبے نا پتا بھی نہیں
حضرت ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے ہم آپ کو بڑا نیکوکار اور بڑا محسن دیکھتے ہیں
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا. حضرت کی عزت کو بتانے کے لیے یہ انہوں نے بات گھر نہیں کی, انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا. تو تیر خادم اٹھا کر دیکھ لو تو تیر خادم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. ایک نے کیا کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب میں پیدا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں اور مجھ سے پرندے کھا رہے ہیں. تو آپ بڑے متو کھا رہے ہیں, یہ بند کر کے ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائی.
یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یاتی کو ما کام پر زپا نہیں الا نبا کو تما دیتا بھی نہیں کبلا یا کما
تک وہ جو کھانا ملتا ہے روز دور کے قیدیوں کو اور اس کھانے کو ملنے کا ایک وقت مقرر ہے. وہ کھانا ابھی تمہارے پاس آنے نہیں چاہے گا کہ میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. کھانا جو ملتا ہے نا, اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا, مگر تعبیر بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو دے جانے تمہار یاد رکھو جو میرے پاس جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے وہ کوئی بناوٹی مصنوعی سیاسی علم نہیں, جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یہ پتا کدھر کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ازما رہے ہو, تم میرے ساتھ دل لگی کرتی ہو, تم میری عزت کو بتانا چاہتی ہو, لیکن میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میرا علم سیاسی نہیں, میرے پاس جو علم ہے یہ وہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا. میرے رب نے مجھے سکھایا اور وہ جو آئے تھے نا پوچھنے کے واسطے وہ کافر تھے, مشرک تھے. تو آپ نے ان کو کم نہیں ایمان کو بھی پیش کیا. پہلے ان کو نصیحت کی, اپنا مرتبہ مقام بتایا تاکہ ان کے ہوش آ جائے اور آئندہ کسی اندر والے کے ساتھ اس طرح کی دن نبی نہ کرے. آپ نے انکار فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. بے شک میں نے اس قوم کے دین کو ملت کو چھوڑ دیا ہے جو قوم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتی اور جو قوم کافر ہے. میرا دین کافروں کا دین نہیں. میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میرا دین کس کا دین ہے اور میں کن لوگوں کی اولاد ہوں اور کون سا دین رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا بتا بات ابراہیم و اسحاق و یعقوب. میں نے پیروی کی ہے اس دین کی جو میرے باپ دادوں کا دین ہے اور میرے باپ دادے کون تھے؟ حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب. سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام خود نبی, باپ یعقوب علیہ السلام کی نبی, دادا اسحاق علیہ السلام کی نبی اور دادا ابراہیم علیہ السلام کی نبی. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. موسیٰ علیہ السلام خود کریم ہے, کریم کے بیٹے ہیں, کریم کے پوتے ہیں, کریم کے پرپوتے. خود بھی کریم, باپ بھی کریم, دادا بھی کریم, پر باپا بھی کریم. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ مذاق کرنے والے تمہیں پتا میں کون ہوں, کن کی اولاد ہوں, میرے باپ دادوں کا نام تم نے نہیں سنا, میں ان کی ملت اور ان کے دین پر
اور تم شرک کرتے ہو بتوں کو پوچھتے ہو تو ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے.
الگ الگ خدا نہیں بنانے چاہیے, اسی خدا کو پوچھو, اسی خدا کو مانو جو ساری کائنات کا خدا ہے.
میں نے ان کو نصیحت کی, اپنا مرکز اور مقام بنایا, یعنی ان کو سمجھایا کہ ایسے بزرگوں کے ساتھ دن ندی نہیں کرنی چاہیے اور ایسے بزرگوں کی عزت کو کٹانے کے منصوبے نہیں بنانے چاہیے. جو انسان عزت اور قلت خدا کے آدمی ہے, جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو کوئی نہیں جتا سکتا. اب آپ نے خوابوں کی تعبیر فرمائی,
فرمایا یا صاحب الجن
وہ دیر کے ساتھی ہو,
اما حد تما
ان میں سے وہ کہنا ہے نا جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ شراب میں چھوڑ رہا ہوں, اس کی تعبیر یہ ہے
فیسقی ربہ خمرا,
وہ اپنے رب یعنی بادشاہ مصر کو شراب پلائے. یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کو رب کہا, فیسقی ربہ خمرا,
وہ اپنے رب یعنی بادشاہ کو
شراب پلائے گا. کیا مطلب؟ تجھے رہا ہو جائے گا, رہا ہونے کے بعد بادشاہ مصر کا شاستی لگے گا. جیسے بادشاہ کی نوکر ہوتی ہے, کسی کا کام ہوتا ہے کھانا کھلانا, کسی کا کام ہوتا ہے کھانا پکانا, کسی کا کام ہوتا ہے صفائی کرنا, کسی کا کام ہوتا ہے تو بادشاہ جب دربار لگا کے بیٹھتا ہے تو مہمانوں کو پانی وانی پلانا, شربت پلانا, شراب وغیرہ پلانا, اور کیونکہ وہ بادشاہ مصر جو تھا وہ قابل تھا, وہ شراب پیتا تھا, قابل شراب پیتی.
تو آپ نے تو پاک کی تعبیر بتائی ہے نا, شریعت کا مسئلہ تو نہیں نہ بتایا. آپ نے ایک بات فرمایا, تم نے جو پاک دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو رہا ہو جائے گا, رہا ہو کے بادشاہ مصر کا ساتھی لگے گا, تیری ڈیوٹی یہ ہوگی تو بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا. وامن آخر,
اور وہ جو دوسرا ہے جتنے بھی خواب دیکھا ہے جس کے سر پر روٹیاں ہیں اور ان روٹیوں میں سے پرندے کھا رہے ہیں,
اس کی تعبیر یہ ہے فیوس نہ دو,
وہ پوری چڑھا دیا جائے گا, اس کو پھانسی لگ جائے گی. پھانسی لگانے کے بعد جب اس کی لاش کو پھینکیں گے,
سب دونوں پیروں میں لاتے ہی پرندے اس کے سر میں سے اس کا مغز اور اس کا بیٹا نکال نکال کے کھائیں گے.
یہ اس کی تعبیر ہے. میں نہ کہ خوش ہوں گا تو میں بادشاہ کا ساتھی لگوں گا, دوسرے میں جب سنا نا تو میں جیون کروں گا اور پرندے میرے سر میں سے میرا مغز نکال کے کھائیں گے تو وہ کہنے لگا بات ہوگا. آپ نے تعبیر بتا دی, تعبیر تو خواب کی ہوتی, ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. تعبیر تو خواب کی ہے اور ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں.
ہم نے تو یوں ہی آئے ایسی ایک بات اپنے دل سے گرمی تھی, آپ کے ذرا دل نزی کر رہے تھے, ہنسی کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے اور آپ نے تعبیر بتا دی. تعبیر تو خواب کی ہوتی, ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. آپ نے ساتھ فرمایا یا مر ندی تھی, اب تو جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا, جو میرے منہ سے نکلا وہ ہو گیا, چاہے تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو,
ہو گیا جو ہونا. اب وہ دوسرا پچھتا رہا تھا کہ ہائے ہم نے کوئی دن لگی تھی, نہ پوچھتے نہ ان کے منہ سے نکلتے. آپ نے فرمایا آپ ہو گیا جو ہونا, یہاں سے سبق حاصل کرو, اللہ والوں سے کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے,
کبھی زندگی نہیں کرنی چاہیے. تمہیں کیا پتا ہے وہ اللہ والا کس حالت میں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے پھر تم ساری عمر پچھتاتے رہو اور ہاتھ منتے رہو.
جہاں تک ہو سکے نیاز مندی کرو,
ادب کرو, اللہ والوں سے زندگی اور مذاق نہ کرو, ورنہ ان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا تو ساری عمر پچھتاتے اور روتے رہو.
جیسا کہ بغداد شریف میں چند حافظ کے حافظ موت آدم کے دشمن. انہوں نے حضرت کی عزت کو گٹانے کا ایک منصوبہ بنایا. موت آدم نے فرمایا نا میں نور محفوظ سے دیکھتا ہوں, جتنے شکی شہید ہیں سب کو پہچانتا ہوں, لوہے محفوظ میری آنکھوں کے سامنے ہے, میں اللہ کے علم کے سمندر میں گھوٹے مارتا ہوں. جب آپ نے اس قسم کے کلمات فرمائے تو مخالف جو تھے نا مخالف اور حاتب, انہوں نے حضرت کی عزت کو بتانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا. 15-20 رن کر ایک خیال کو ایک نوجوان لڑکے کو سکھا پڑھاتے, کہا کہ ہم تو بھی مردہ بنا کے چار پائی پر لٹا دیں گے اور اوپر وہ لکڑی کا کھانچا رکھ دیں گے اور اوپر ڈال دیں گے چدر, تو وہ تو ہوگی ان کی تم اندر دشا پان کے بیٹھے رہنا تو وہ تو بتانے چلے گی. تو تمہیں ہم مردہ بنا کے لٹا دیتے ہیں اور عبد القادر جیلانی سے کہیں گے کہ جنازہ کرا دو, تو وہ تو جنازہ کرانے لگے دو تقدیریں کہنے کہ تم اٹھ کے بیٹھ جائیں, پھر ہم اس کی جگہ بنائیں گے اور اس کے کچھ کرامت کا باندھا کھولیں گے کہ جناب آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ سامنے مردہ ہے یا زندہ ہے, جب آپ کو سامنے پڑے ہوئے کا پتا نہیں تو آپ نہ ہے محفوظ تو کیا دیکھتے ہیں. وہ انہوں نے منصوبہ بنا کے ایک لڑکے کو سکھا کر آتے ہوئے چار بھائی پر مٹا دیا اور اوپر یہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے یہ لکڑی اوپر کپڑا ڈال دیا اور لے آؤ. کہنے لگے حضرت جی ہم آپ کے بڑے معتقد ہیں, بڑے محب ہیں, دور سے آئے ہیں, جو ہمارا نوجوان لڑکا مر گئے, لیکن ہمارا شوق یہ ہے کہ آپ جنازہ کرا دیں, آپ اللہ کی پیاری ہیں, آپ جنازہ کرا دیں گے تو بخشش ہو دیں. منافقوں کا ہمیشہ دیکھا دل میں گبل ظاہر بھی مجھ دل میں دشمنی بگا ہی عقیدت. حضرت نے ارشاد فرمایا بھی دیکھ یہ ہے کسی اور کو کروا لو, ہمارے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو کہ ہم نے بھی آگ اوپر آگے دیے, آپ بڑے بزرگ ہیں عقیدت سے آئے ہوئے, کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. آپ نے فرمایا بے کر یہ ہے کسی اور کے پاس لے جاؤ, جاؤ اللہ والوں سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے ایک تو حکم ہے اگر کوئی چناتے کے لیے بلائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے, اور آپ بچے بزرگ ان کے خلاف کر رہے ہیں. مہربانی کرو جی ہماری آنکھ نہ کرو, بڑی آنکھ امید لے کر آئے ہیں عقیدت سے آئے. اچھا بھائی تمہاری مرضی آپ عقیدت. انہوں نے وہ میت کو بنی ہوئی تھی جناتا کہ رکھ دیا پیچھے کھڑے ہو گئے. پھر آپ کو خیال آیا اور میں اس لڑکے کا تعارف کون ہے, یہ تو باپ بھی کھڑا یہ بھی انہیں کے خیال کا تھا. آپ نے سنا تیرا بیٹا ہے تم کا دور, آپ نے ذرا جوش کے ساتھ اور جلال کے ساتھ فرمایا تیرے بیٹے کا جنازہ کر دوں. دل تو اس کا اندر سے ہل گیا مگر ساتھیوں سے منصوبہ بنا ہوا تو کہنے لگا جی پڑھ دیجیے اسی واسطے تو آئی ہوں. فرمایا اچھا پھر کرو مجھے. آپ نے کہا نا میں بھی نیت کرتا ہوں تم بھی کرو نیت. جب آپ نے نیت کی نا چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا کنا واسطے اللہ تعالیٰ کے غریب واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دعا واسطے میت کو میت منہ سے میت نکلا وہ میت ہو گیا. اللہ اکبر. ایک تکبیر ہو گئی, دو ہو گئی, لگے اچھا نہیں اس کو تو کہا ہوا تھا دو میرے کے بعد ایک سو ہزار جاؤں چار ہو گئی. آپ نے سلام بھیج دیا آپ نے فرمان لو گے تمہاری مراد پوری ہو گئی, اب میں جا سکتا ہوں اوپر سبھی میں مانی شکریہ سمجھ آج جانور لیکن ان کو تو دن اندر سے ہوگی اٹھا نہیں جلدی جلدی وہ چکر اٹھا کے جو اس کا ہاتھ دیکھا نبل پر نبل پر ہاتھ رکھا تو وہ بڑا ہوا, اس کی نبل پر ہاتھ رکھا تو وہ ختم. ویسی آدم نے نشانی پھیر کر منہ پھیر کر فرمایا تم اس کی نبل کیا دیکھتے ہو, اب یہ قیامت سے لکھے اب وہ
وہ پچھتا رہے تھے کہ ہائے ہم نے کیوں مذاق کیا, ہم نے کیوں دن لگی تھی, لیکن اب پچھتارے کیا ہو گئے جب چڑیاں چک گئی تھے. پورا ہوشیار رہو,
اگر اللہ والوں کی تعریف نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ان کی برائی بھی نہ کرو. اگر نیک گمان نہیں رکھ سکتے ہو تو بد گمانی بھی نہ رکھو, کیونکہ یہ نہیں کہتا اللہ کا فرمان ہے. حدیث قدسی صحیح بخاری ہے, اٹھا کر دیکھو اللہ فرماتا ہے من آدانی ولی جن فقد آدنتہ بالحق,
جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھی
اللہ فرماتا ہے تو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ لڑنے کے واسطے تیار ہو جائے.
اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا اللہ کے ساتھ دشمنی, اللہ اس کو لڑائی کا چیلنج کر رہا.
یوسف علیہ السلام نے فرمایا چاہے تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, اب تو جو میرے منہ سے نکل گیا وہ ہو گیا.
چنانچہ ایسا ہی ہوا, ایک تو رہا ہو گیا, ایک کے لیے رہائی کا حکم آ گیا, دوسرے کے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا. جس کو پھانسی کا حکم ہوا تھا وہ پھانسی لگ گئی, اس کی لاش پھینک دی گئی اور پرندے نے اس کی لاش کو اور اس کے سرمے سے اس کے مغز کو نکال نکال کے کھایا, اور وہ جتنے رہا ہونا تھا جتنے رہائی کا حکم ہو گیا اور جتنے بادشاہ کا ساتھی لگنا تھا, یوسف علیہ السلام نے اس پہ کچھ فرمایا. کیا
اللہ فرماتا ہے وقال للذي ظن انه ناج منهما, یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس نے رہا ہونا تھا,
اور رہا ہو کے بادشاہ کا ساتھی لگنا تھا, ان دونوں نے کہ جس نے رہا ہونا تھا نجات پانی کی نہ اس سے کہا. کیا فرمایا اپنے رب یعنی بادشاہ کے ساتھ میرا ذکر کرنا, تو بادشاہ کے دربار میں جائے گا تیرا ہر وقت آنا دینا ہوگا, کیونکہ تو بادشاہ کو شراب بلایا کرے گا, تو میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس.
اللہ
فرماتا ہے شیطان نے اس کو بلا دیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر کرتا, اور یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ جیل میں پڑے گا. یہاں میں ایک بات کرتا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو اس سے کہا تھا نا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ سے کہنا کہ ایک بے گنا آدمی قید میں پڑا ہوا, اس کو قید میں پڑے ہوئے سات برس ہو گئے, تو کچھ خیال کر تو بادشاہ ہے, میرے معاملے کی تحقیق کر اور میری رہائی کا حکم دے. بات کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, اس کا مطلب یہ تھا تو ایک دیکھنا آدمی قید میں پڑا ہوا, تو تم اس کے مقدمے کی تحقیق کر اور اپنی رہائی کا حکم دو. میں یہ کہتا ہوں جو بات ہوں گے سنو, یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کی دعا کس نے مانگی تھی؟ اللہ کی تو اب رہائی کی بھی درخواست اسی کی بارگاہ میں کریں گے. جس کے جیل مانگی ہے رہائی بھی اسی کو مانگیں گے.
جی تو کہا نا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کی اور بات ہے.
کیا بات ہے؟ بات یہ تھی, سنو سنو, مخالف جو ہے وہ ترجمہ ایک بات سے دوسرا کرتا ہے, اصل ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ علم غیب ثابت ہوتا ہے اور وہ علم غیب کو مانتا نہیں.
یوسف علیہ السلام اصل میں یہ فرما رہے ہیں
کہ بادشاہ دیکھے گا خواب اور وہ خواب اس کو پریشان کر دے گا,
وہ پھر معبروں کو برا کر تعبیر دوسرے گا
تو وہ تعبیر نہیں بتا سکیں گے, تو جب سارے دنیا کے معبر اور مدینی تعبیر بتانے کے آگے جا گئے تو پھر میرا ذکر کر دوں.
بادشاہ بھی یہ کہنا یہ کیا تعبیر بتائیں گے, تعبیر بتانے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے
تو میرا ذکر اس وقت کرنا ہے. سنا کہ آگے آپ کو نہیں دوں. تو وہ آیا تھا, پانچ سال اور گزر سونے کتنے ہوئے تھے 60, اور جب وہ رہا ہوا تو اس کے بعد 5 کتنے ہو گئے 12. لا الہ الا اللہ کے بھی 12 ہی ہو گئے.
12 سال گزر گئے منزل پوری ہو گئی, 12 سال کا قلعہ ہو گیا, 12 سال جیل میں رہ کر کنبت میں رہ کر دوڑا نہیں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے
12 سال. جب 12 سال گزر گئے بادشاہ مصر نے خواب دیکھا, جس وقت اس نے خواب دیکھا تو وہ ذرا پریشان ہوا. اس نے لگینوں کو کاروں کو محبتوں کو اور جو غیر سے دعوے کیا کرتے ہوئے ان سب کو جمع کیا, جمع کر کے کہنے لگا اللہ کو موقع ہے
بکوان مانے کو.
بادشاہ نے کہا
سب بتاوا تم سے مانی نہ کبھی نہیں جاتے بتا تم بولا تم کو تم
کہنے لگا ہے میرے سرکار.